بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. معزز ناظرین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عید سعید غدیر کی خصوصی پیشکش میں آپ سب ناظرین کو خیر مقدم کہتے ہیں. ناظرین کرام، عید کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تبریک و مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ ایام جو ذی الحجۃ الحرام کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کئی عیدیں ہیں، اور خداوند کریم آپ سب کو عید کی خوشیاں اور بھی مبارک کریں. اور اس جب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی اہم مہینہ ہے، اور تین اہم عیدیں ہیں اس میں: عید سعید قربان، اور اس کے بعد عید ولایت یعنی عید غدیر، اور آنے والے ہفتے میں پھر عید مباحلہ ہے. یہ تینوں عیدیں جو ہیں، ان کا آپس میں ایک خاص رابطہ ہے، خاص تعلق ہے. عید سعید قربان وہ نشانی ہے اس توحید پرستی کی، واقعاً جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے اہم نقش ادا کیا ہے، اور توحید پرستی میں جو ان کا مقام ہے اور جو ان کی کاوشیں رہی ہیں، شاید ہی تاریخ بشریت میں نبی اکرم کے بعد کوئی ایسی شخصیت ہمیں ملے کہ جس نے اس طرح سے توحید پہ کام کیا ہو. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے امامت اور رہبری کے لیے مانگی تھی، وہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان میں اس دعا کو بطور عام اور بطور عموم اعلان فرمایا. اور پھر دیکھتے ہیں ہم کہ عید مباحلہ میں یہی رہبریت اور یہی امامت اور قیادت جو قوم اور معاشرے کی ہے، وہ عملی جامہ پہن کے میدان عمل میں آتی ہے. امید ہے کہ خداوند کریم ہم سب کو ایسی رہبریت اور ایسی قیادت کے زیر سایہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. آج ہم چاہیں گے کہ اس عید کے موقع پہ، اس غدیر اور ولایت کے ہفتے میں، اور اس اہم ترین دن بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم رہبری کے حوالے سے کچھ آپ کو بتائیں کہ غدیر کا جو نقش رہا ہے رہبریت اور قیادت میں وہ کیا ہے. اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے یہاں پہ دعوت دی ہے جناب مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ کو، اور ان سے آپ کی گفتگو بھی کرائیں گے. لیکن گفتگو کرانے سے پہلے، اور ان سے ملاقات کرانے سے پہلے، آپ کو لے چلتے ہم ایک بریک کے ساتھ، اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں، اور یہ جو ایام ہیں، ان ایام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں.
میں بھی متقابل آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد اس مبارک عید، اور جسے عید اللہ الاکبر کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، جو کل گزری، اس کے پرمسرت موقع پر ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں تمام ناظرین کی خدمت میں. اور شکر گزار ہوں آپ کا کہ ایک دفعہ پھر آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں ناظرین سے کچھ گفتگو کر سکوں.
ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں. بہرحال آپ نے اپنا وقت اس پروگرام کے لیے خاص نظر میں رکھا، اور ہمیں بھی توفیق حاصل ہوئی، سمجھ لیجئے کہ آپ کو ہم یہاں پہ بلائے اور ناظرین سے آپ کی ہم کلامی ہو. قبلہ، چونکہ یہ عیدیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، عید قربان سے لے کے پھر عید غدیر، اور اس کے بعد عید مباحلہ، اہم مہینہ ہے یہ. دیکھیں کہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، لیکن اہم چیز جو دیکھنے میں آتی ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں ان عیدوں میں، خاص کر عید غدیر جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ عید الاکبر سب سے بڑی عید اسے کہا گیا، ہم ایک اہم چیز دیکھتے ہیں. جیسے میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک دعا مانگی کہ امامت جو مجھے نصیب ہوئی ہے، جو قیادت اور رہبری مجھے نصیب ہوئی ہے، وہ میری ذریت کو بھی نصیب ہو. لیکن جیسے ہم آپ ہی بزرگواروں سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ دعا کسی حد تک قبول ہو گئی، لیکن جو ظالمین ہیں انہیں یہ حق جو ہے نہیں مل سکتا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نقش ہے رہبری اور امامت کا ایک ملت میں، ایک قوم میں، اس رہبر کے کیا خصوصیتیں ہونی چاہیے؟ کس طرح کا رہبر ہونا چاہیے؟ کیا شرائطیں نظر میں رکھی ہے اسلام نے؟
اس سلسلے میں گفتگو کا آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ جو اصل حاکمیت اور حکومت کا حق ہے، وہ صرف اور صرف ذات الہی کے پاس ہے، کہ جس کی طرف قرآن کریم نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ لا حکم الا للہ، کہ حاکمیت اور حکومت کا حق صرف اور صرف ذات پروردگار کے پاس ہے. اور ساتھ بعض روایات میں بھی یہ کلمات آئے ہیں کہ لا ولایت لاحد علی احد، کسی کو کسی دوسرے پر ولایت کا حق حاصل نہیں ہے. بس پہلا ابتدائی قانون جو اسلام کا ہے وہ یہ ہے کہ حاکمیت اور حکومت کا حق منحصر ہے ذات الہی، مگر یہ کہ وہ ذات واجب جس کو چاہے یہ حق تفویض کر دے دے دے. اب یہ حق وہ کس کو دیتی ہے؟ اس کے اپنے خاص شرائط ہیں. جب وہ شرائط کسی شخصیت میں پائے جائیں گے تو اس کو پھر یہ حق خدا کی طرف سے عطا کیا جائے گا. اس کے لیے جو قرآن کریم کی طرف ہی ہم اگر رجوع کریں تو وہاں سے ہمیں سورہ جمعہ کی آیت میں یہ حقیقت ملتی ہے کہ وہاں اس حق کو جن شخصیات کی طرف تفویض کیا گیا ہے، دیا گیا ہے انہیں، ان کی شرائط بیان کی گئی ہیں. اور ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. چار شرائط اس آیت میں بیان ہوئی ہیں.
صحیح.
کہ انبیاء علیہ السلام کی جو بعثت کا مقصد ہے وہ چار چیزیں، ایک تلاوت آیات الہی ہے کہ آیات کی پھر بزرگان نے تقسیم فرمائی ہے، آیات انفسی ہیں اور آیات آفاقی ہیں، اور اس کی اپنی جگہ تفصیل ہے جس کا یہاں پر مقام نہیں ہے. دوسرا ہے تزکیہ نفس، یہ بھی انبیاء کی ذمہ داری ہے.
صحیح.
اور تیسرا ہے وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے. بس چار خصوصیات کی بنیاد پہ انبیاء علیہ السلام کو منتخب کیا جاتا ہے، اور منتخب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ معاشرے کی رہبریت اور قیادت اپنے ہاتھ میں رکھے. اس لیے کہ کوئی بھی نبی جب مبعوث ہوتا ہے اس کی بعثت کا مقصد یہ چار چیزیں ہیں، اور یہ مقصد جب ہی پورا ہوتا ہے کہ وہ نبی معاشرے کا انسان کامل ہوتا ہے اپنے دور میں.
صحیح.
اور اس انسان کامل کے ذریعہ یہ رابطہ برقرار ہوتا ہے پروردگار کے ساتھ. انسانوں کا اور پروردگار کا رابطہ، مثلا میں ایک گناہگار انسان ہوں، میں ڈائریکٹ پروردگار سے رابطہ نہیں کر سکتا.
صحیح.
اتنے میرے آگے حجاب ہیں، پردے ہیں، کہ میں مستقیماً اور بلا واسطہ اور براہ راست پروردگار سے مرتبط نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایک ایسی شخصیت اور ایسی ذوات پروردگار نے عنایت کی ہے، یہ اس کا لطف ہے ہمارے اوپر.
بالکل.
کہ اس نے ان شخصیات کو مبعوث فرمایا اور یہ انسان کامل ہیں جو ہمارے اور پروردگار کے درمیان رابطے کا کردار ادا کرتی ہیں، انہی کے توسل سے ہم پروردگار تک پہنچتے ہیں. لہذا اصل اور قانون یہ ہے کہ انہی شخصیات کو، انہی ذوات کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ معاشرے پر حاکمیت کریں، اور معاشرے میں عدل و انصاف قائم کریں، معاشرے میں ظلم کی بساط کو لپیٹیں، اور معاشرے کے پھر آگے جو مختلف جو شعبہ جات ہیں، چاہے وہ انفرادی حقوق ہوں چاہے معاشرتی حقوق ہوں، ان سب کی طرف یہ توجہ دیں. اور اسی طرح ہوا ہے آج تک. لہٰذا اگر آپ ایک کلمے میں اور ایک جملے میں شرائط کی طرف توجہ کرنا چاہیں تو یہ آیت جو ہے یہ شرائط بیان کر رہی ہے حاکم اسلامی کی.
صحیح.
کہ کوئی بھی حاکم اسلامی یا انسانوں پر حاکمیت کرنے والی ذات ہے، اس کے اندر یہ چار شرائط پائی جانی چاہیے کہ وہ تلاوت آیات کرے، تزکیہ نفوس کرے، اور کتاب و حکمت کی معاشرے میں تعلیم کو اہم کرے.
یہ اہم شرائط ہے بالکل، جن کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. کہ پھر اگر ہم دیکھیں، یعنی تاریخ اسلام کا اگر ہم جائزہ لیں، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد بھی ایک رہبریت کی ضرورت ہے؟
بالکل.
ایک رہبر کی ضرورت ہے، بہرحال معاشرہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا.
بالکل.
تو کیا یہ جو شرائط آپ نے بیان فرمایا قرآن کی روشنی میں، تو یہ شرائط پھر ان پہ عمل ہوا، یعنی اس طرح کا ہمیں؟
ہاں بالکل، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے، پیغمبر گرامی اسلام ایک ایسی شخصیت ہیں جو اس کائنات کا ایک پوری مخلوقات کا ایک شاہکار ہستی ہے. اور بہت اچھا جملہ کسی نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, کہ اگر ذات واجب کے بعد کوئی با کمال ترین ذات اس کائنات میں ہے تو وہ پیغمبر گرامی اسلام کی ذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی محنت اور مشقت سے اپنا جو حیات طیبہ کا دورانیہ تھا اس میں ایک آئیڈیل حکومت قائم کی مدینۃ النبی میں, کہ جس میں تمام جو شرائط اور قوانین اسلام ہیں ان پر عمل کروایا گیا جو اس دور کے تقاضے تھے
ان کے مطابق ہی.
اب پیغمبر گرامی اسلام جو دین لے کے آئے ہیں وہ ایسا دین ہے جس نے ہمیشہ رہنا, دائمی دین ہے, آفاقی قانون ہے, اور دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو مکمل ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے انسان کے لیے, اور اس نے تا قیامت باقی رہنا ہے. جب پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو معاشرے میں رائج کیا تو اس نے باقی رہنا ہے, اور ادھر سے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس نے بہرحال اس دنیا سے جانا ہے
بالکل, اور یہ آخری نبی بھی ہے.
آخری نبی ہیں. بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ضروری یہ ہے, عقل یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے بعد بندوبست کر کے جائیں تاکہ یہ آئین جس نے قیامت تک باقی رہنا ہے اس کے محافظین بھی ساتھ ہوں. اس لیے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت ما ان تمسک تم بہما لن تزلوا بعد. یہ ایک اصول فراہم کر گئے رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہٰذا آپ نے اپنے بعد کے لیے بھی بندوبست فرمایا کہ جس کا یوں کہیے آپ کے واضح اور آشکار اس حقیقت کو کرنا وہ اسی دن ہوا, عید غدیر کے دن, کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے بعد آنے والی شخصیت کو اس موقع پر متعارف کیا. باقی انشاءاللہ میں
صحیح فرما رہے ہیں آپ. یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ جو ایک دور ہے, یعنی ایک خاص وقت تھا, خاص پیریڈ تھا غدیر کا, تو یہاں پہ ایسی شخصیت کا تعارف کرایا گیا جس کے اندر یہ سب شرائط اور یہ سب اصول پائے جاتے تھے جن پہ انبیاء علیہ السلام عمل درآمد ہوتے تھے. جی, تو پھر خود یہ جو غدیر ہے خود بخود جو مثلا یہاں پہ تعارف کرایا گیا قیادت کا, رہبریت کا, خود میں جاننا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ اس کا نقش کیا ہے. مثلا
اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ویسے ہم جب قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مورد خطاب پروردگار نے دیا تو کبھی فرمایا یا ایھا المدثر, کبھی فرمایا یا ایھا المزمل, مختلف القابات کے ساتھ آپ کو خدا نے یاد کیا. ایک تو اس میں ایک انتہائی محبت کا پہلو ہے, اور مختلف قسم کے جو القابات ہمارے سامنے ہیں میں اس کی اپنی تفصیل ہے جو یہاں عرض نہیں کروں گا. لیکن غدیر کے موقع پر اس سے پہلے کہ یہ واقعہ پیش آئے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا جو خاص عہدہ ہے, عہدہ رسالت, اس سے مورد خطاب قرار دیا گا. فرمایا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک, کہ اے رسول آپ پہنچا دیجئے اس چیز کو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. یہاں ممکن ہے ناظرین کے ذہن میں سوال پیش آئے کہ اس سے پہلے بھی تو تبلیغ ہی فرما رہے تھے پیغمبر گرامی اسلام نے, اس سے پہلے آپ کا جو رسالت ہے اور جو آپ کی ذمہ داری ہے ان میں سے اہم ذمہ داری یہی تھی.
یہ بھی ایک تھی, بالکل یہ اہم سوال ہے, یہ ناظرین کے ذہن میں آ سکتا ہے. لیکن اگر آپ اجازت دیں یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور آپ کے اس سوال کا جواب ہم آپ سے ہی سنیں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام, یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے عید غدیر کا نقش, یعنی خود غدیر کا نقش جو ہے معاشرے کی رہبری میں کیا ہے, اسلام کی رہبری میں کیا ہے. تو یہاں پہ مولانا جابر محمدی صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین کرام, پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے, آئیے ہمارا ساتھ دیجئے. جو یہاں پہ خود مولانا نے ایک سوال کی طرف اشارہ کیا اور خود ہی انہی سے ہم جواب سنیں گے. جی قبلہ,
جی میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہی ہے کہ احکام الہیہ کی تبلیغ کریں اور پہنچائیں لوگوں تک، لیکن اس کے باوجود اس آیت میں بطور خاص اس نقطے کی طرف اظہار کیا گیا اور آیت نے بیان کیا کہ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من رب، پہنچا دو، یعنی یہاں کوئی پیغام بھی خاص ہے اور خطاب بھی خاص ہے، خود عہدہ رسالت کو سامنے رکھتے ہوئے رسول سے خطاب کیا گیا. یہ دونوں چیزیں اس واقعے کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہیں کہ
یہاں پہ کوئی اور خطاب نہیں ہے، یہاں پہ مدثر مدثر نہیں کہا گیا، مزمل نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا یا رسول،
یا ایوہ الرسول، رسول سے خطاب کیا، پھر آگے بلغ کہا، جبکہ یہ سابقہ کام یہی ہے پیغمبر گرامی اسلام کی. لیکن اس واقعے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ دو الفاظ استعمال کیے گئے. صحیح. بس یہاں سے معلوم ہوا کہ واقعہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. پھر آگے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، یہاں پر کسی ڈر اور خوف کی بھی ضرورت نہیں ہے. صحیح. آپ کی پروردگار حفاظت کرے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو واقعے کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور دوسرا کچھ لوگ ممکن ہے اس کی مخالفت بھی کریں، لیکن پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کی اعتنا نہیں کرنی. لہذا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس رہبری اور اس معاشرے کی قیادت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ جس کے لیے پروردگار ایک خاص اہتمام کے ساتھ رسول کو خطاب کر رہا ہے اور پہنچانے کی، اس پیغام کو پہنچانے کی بہت زیادہ تاکید کی جا رہی ہے. یہ ایک طرف. دوسری طرف یہ ہے کہ خود پیغمبر گرامی اسلام جب اس کو بیان کرتے ہیں تو پہلے لوگوں سے یہ اعتراف لیتے ہیں کہ کیا میں تمہارے اوپر اولویت نہیں رکھتا، الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا؟ تو سب قالو بلا، سب نے کہا ہاں آپ رکھتے. یعنی یہ دوسرا مرحلہ ہے، پہلی اہمیت وہ آیت اجاگر کر رہی ہے، پھر پیغمبر گرامی اسلام لوگوں سے یہ اقرار لیتے ہیں کہ میں تمہارے نفسوں پر تصرف کا حق رکھتا ہوں، کیا تم اسے قبول کرتے ہو؟ سب کہتے ہیں ہاں ہم
قبول کرتے ہیں.
اب اس اہمیت کے ساتھ اس پیغام کو پہنچایا جا رہا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یعنی مصداق متعین کر کے کہ یہ شخص جو ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، میرے بعد یہ تمہارا راہبر ہے اور رانما ہے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک آفاقی مکتب ہے، آفاقی دین ہے، اور اس کی تعلیمات نے قیامت تک باقی رہنا ہے، تو پھر یہ ولایت صرف معنوی ولایت نہیں ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ چونکہ جس طرح میں نے پہلے خود بھی اشارہ کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام انسان کامل تھے اور رابطے کا کردار ادا کرتے تھے ہمارے درمیان اور پروردگار کے درمیان، اب بعین ہی وہی بات یہاں بھی آئے گی کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام بھی انسان کامل کا مصداق ہیں، اسی لیے تو کیا ہے وہ جانشین نبی مکرم اسلام قرار پا رہے ہیں. لیکن ان کا صرف یہ عہدہ نہیں ہے کہ انسان کامل ہے، صرف مانوی شخصیت نہیں ہے، بلکہ اس اہتمام کے ساتھ اعلان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی ظاہری بھی تمہارے حاکم ہیں، وہی باطنی بھی تمہارے حاکم ہیں. اس لیے کہ اس دین نے جب قیامت تک رہنا ہے تو اسے تبیین کی ضرورت ہے، اسے تفسیر کی ضرورت ہے. لہذا ایسے افراد کا تعارف کروایا جائے گا جو ان دونوں پہلوؤں پر مسلط ہوں. اور اس کے لیے پھر دوسری جو شرائط ہیں ان میں سے دیکھیے، پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت بڑی خصوصیت جسے تمام اہل اسلام قبول رکھتے ہیں وہ ہے آپ کا معصوم ہونا، اور دوسری خصوصیت جو جسے تمام اہل اسلام قبول رکھتے ہیں وہ آپ کا عالم ہونا.
صحیح.
یہی شرائط آپ کے وصی میں بھی ہونے چاہیے، تب جا کے وہ اس شریعت کو اور اس آئین کو اور اس دین کو بحفاظت آگے بڑھا سکتا ہے. وہ بھی معصوم ہونا چاہیے وہ بھی عالم ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی وقت کوئی مسئلہ اس دین کی کہیں تبیین اور تشریح کرنی ہے, جو کام پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا, یہ بعد والا وسیع بھی وہی کام کر سکتا ہے.
یعنی جس
اور تاریخ نے اس حقیقت کو پھر بعد میں ثابت بھی کیا.
ہاں, یعنی یہ جو جانشین ہیں,
جی جانشین
جن کی جانشینی کا اعلان ہوا ہے میدان غدیر میں, یہ پیغمبر کی طرح معصوم بھی ہیں اور
ہاں جی
عالم بھی ہے. اس کی طرف کچھ اشارہ کریں گے؟
جی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں ایک, چونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں ممکن ہے یہ شبہ ہو کہ امیر علیہ السلام اس لیے وسیع بنائے گئے چونکہ وہ ایک عارف شخصیت تھی, چونکہ ایک انسان کامل تھے, لہٰذا وہ معنوی وسیع ہیں پیغمبر گرامی اسلام کے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں آیات و احادیث میں کہیں ایسی کوئی قید نہیں ہے. لہٰذا اس من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کی جو تعبیر ہے یہ مطلق ہے کہ جس جس کا میں مولا ہوں اور جس جس چیز میں میں مولا ہوں, وہ تمام شریعت کی تبیین تشریح احکام کا پہنچانا ان سب میں, سوائے اس کے کہ نبی نہیں ہے میرے بعد میں آنے والا, اس پر وحی نازل نہیں ہوتی, حضرت جبرائیل وحی لا کے اس پہ نازل نہیں, اس لیے کہ ختم
سلسلہ ختم ہو گیا, وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا.
لیکن باقی تمام خصوصیات اس وسیع میں باقی ہیں. ان میں سے ایک خصوصیات پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تھی کہ وہ حاکم اسلامی تھے, ظاہری طور پر حکومت کر رہے تھے, لہٰذا یہ وسیع بھی بعد میں حاکم ہوگا. بس یہاں پر اس شبہ کا ازالہ ہو جائے اور اس بات کو اچھی طریقے سے ہمارے ناظرین سمجھ لیں کہ حضرت امیر علیہ السلام جہاں انسان کامل تھے اور پیغمبر گرامی اسلام کی طرح معنوی خصوصیات کے حامل تھے, اسی طرح وہ ظاہری طور پر حاکم بھی تھے, اور تدبیر کے اعتبار سے, احقاق حقوق کے اعتبار سے, عدل و انصاف کے قیام کے اعتبار سے, اور وہ تمام خصوصیات جو ایک حاکم اسلامی میں ہونی چاہیے وہ آپ نے بعد میں ثابت بھی کیا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام اپنے دوران حکومت میں جب بیت المال کی تقسیم کی باری آتی ہے تو جب بیت المال تقسیم کرتے ہیں تو شام کو ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کرنے کے بعد دونوں ہاتھ پروردگار کی بارگاہ میں بلند کرتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کر دیا. یہ ہے وہ اہم خصوصیت کسی بھی حاکم اسلامی کہ معاشرے میں جو انسان بس رہے ہیں اور اس کے تحت تسلط ہے, اس کی حاکمیت کے تحت آتے ہیں, ان سب کے حقوق کو وہ ادا کرے. اور یہ کام بے احسن وجہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت امیر علیہ السلام نے کیا, اور اس کے بعد پھر جس امام معصوم کو بھی جس طرح موقع ملا اس طرح انہوں نے اس حق کو ادا کیا.
صحیح فرما رہے ہیں آپ. قبلہ, یہ تو واضح ہو گیا ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی انشاءاللہ واضح ہوا ہوگا کہ ایک اہم چیز جو ہے وہ ہے رہبریت اور
جی
جو ولایت ہے, اور اس کے اعلیٰ نمونے آپ نے یہاں پہ بیان فرمائے. قبلہ, تھوڑا آتے ہیں آج کے ماحول کی طرف,
جی
آج کے معاشرے کی طرف, آج جی جو عالمی اسلام کی جو بحرانی حالت ہے,
جی
اس میں کیا آپ کو نہیں لگتا اس طرح سے کہ یہاں پہ بھی ہمیں ایک خلا سی محسوس ہو رہی
جی
ہے,
جی
یہاں پہ وہ نقش نہیں ہے رہبریت کا؟
جی جی,
کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے کہ
اس سلسلے میں عرض کروں گا, دیکھیے کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امہ معصومین علیہ السلام نے اپنی اپنی باری کے تحت لوگوں کی علمی مشکلات حل کی, معاشرتی اعتبار سے لوگوں کی رہبریت کی, لیکن چونکہ معاشرے میں ظلم و ستم اور کچھ جائر اور ظالم حکمران آئے اور انہوں نے ائمہ علیہ السلام کو اس دنیا میں نہیں رہنے دیا, لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام میں سے تمام کے تمام ائمہ یا زہر کے ساتھ شہید کیے گئے ہیں اور یا شمشیر کے ساتھ. اب اسلام کی جو یہ تصویر ہے کہ اسلامی تعلیمات تمام عالم پر حاکم ہوں گی اور اسلام تمام ادیان پر حاکم آ جائے گا, اس کی تصویر جو آئے گی سامنے, اس کے لیے خود پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی کلام میں بھی یہ حقیقت ملتی ہے, اور بعد میں ائمہ معصومین نے بھی اس طرف بہت ساری احادیث ہمارے سامنے ہیں. یہ حاکمیت کامل اسلام کی اور پوری ایک حکومت جہانی یہ امام زمانہ صلوات اللہ علیہ کے دور میں ہی نمودار ہوگی, ظاہر ہوگی, اور عملی نمونہ پیش کرے گی۔ لیکن اس درمیان میں ایک سسٹم متعارف کروایا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے، جسے ہم سسٹم کا نام ہم مرجعیت اسے کہتے ہیں، اور شیعہ مکتب فکر کے نزدیک یہ سسٹم آج بھی جاری و ساری ہے، اور ہمارے جو مجتہدین ہیں طراز اول کے جو علماء ہیں وہ جہاں بھی تشریف فرما ہیں وہ معاشرے کی بہترین انداز میں علمی رہبریت کا حق ادا کر رہے ہیں، اور جہاں انہیں موقع ملتا ہے، جس طرح اسلامی جمہوریہ ایران میں ایک فقیہ کو موقع ملا حضرت امام خمینی کو، تو انہوں نے جہاں معاشرے کی علمی رہبریت کر رہے تھے وہاں انہوں نے آ کے معاشرے کی ظاہری باغ ڈور بھی سنبھالی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں الحمدللہ حکومت اسلامی کا قیام ہے، اور ایک جسے آپ یوں کہیے کہ اپنی وسعت کے مطابق جو ایک حکومت کر سکتی ہے وہ تمام مشکلات جو معاشرے کی ہیں اس کا ازالہ کرنے کی کوشش یہاں کی جاتی ہے۔ آپ خود بھی یہاں تشریف فرمائے مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ ایک سسٹم ہے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ آج کے دور میں کیا ہو، ایک طرف ظالم حکومتیں ہیں، ایک طرف دوسرے سسٹم ہیں جو رائج ہیں آج دنیا
میں، جو نظام آج کا رائج ہم دیکھتے ہیں،
اس کے مقابلے میں ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ مرجعیت کا سسٹم ہے، اور اس نے جہاں اسے موقع ملا اس نے اپنے وجود کا اظہار کیا، اور معاشرے کے جو پسماندہ لوگ تھے، جو مستضعف لوگ تھے، جن کے حقوق ہمیشہ پامال ہوتے رہے، ان کی انہوں نے ہمیشہ دادرسی کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو موجودہ اسلامی جمہوریہ ایران کے رابر ہیں آیت اللہ خامنائی، ان کی بھی یہی ہمیشہ کوشش ہے کہ محرومین کے حقوق کی ہر جگہ پر پاسداری کی جائے۔ لہٰذا وہ جو بات آپ کی ہے کہ آج کے دور میں ہمارے پاس کیا ہے، تو یہ سسٹم مرجعیت کا ہے، اسی سسٹم نے آگے جا کے متصل ہونا ہے حکومت جہانی امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو گویا ان کی یہ ایک تمہید ہے، ایک مقدمہ ہے کہ جو ہم اس جہانی اور عالمی حکومت کے لیے یہاں پہ کھینچا جا رہا ہے، جس کا وعدہ قرآن میں بھی ملتا ہے کہ یہ دین اور یہ تہذیب جو ہے تہذیب اسلامی، یہ سارے تہذیبوں پہ اور سارے ادیان پہ غالب آئے گی۔ صحیح فرما رہے ہیں آپ قبلہ، اگر آخر میں کوئی پیغام آپ دینا چاہیں، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے خدا حافظی بھی کریں، لیکن اس سے پہلے اگر کوئی پیغام آپ کی طرف ہو ناظرین
کے لیے۔ جی، عید سعید کا، جو عید سعید غدیر جسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عید اللہ الاکبر کے نام سے اسے تعبیر کیا گیا، اور اس دن ایک خاص دعا ہے کہ جب بھی آپ، پتہ نہیں کس حد تک ناظرین نے اس کی رعایت کی ہے کل کے دن
انشاءاللہ جی کی ہوگی،
اس میں یہ ہے، ایک دعا ہے کہ جب بھی آپ کسی مومن بھائی کو ملیں تو اس نعمت بزرگ کا شکر ادا کریں، اور وہ اس طرح ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہم السلام اور بالخصوص ولایت علی ابن ابی طالب سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ توفیق جب اس کا حق ادا ہوتا ہے کہ ہم صرف یہ نہ کہیں کہ میں مومن ہوں، میں صاحب ایمان ہوں، بلکہ وہ تعلیمات اور وہ پیغامات اور وہ فرامین جو ائمہ علیہ السلام نے ہمارے لیے چھوڑے ہیں ان پر ہم عمل بھی کر کے دکھائیں، تب ہم حقیقی ان کے ماننے والے ہوں گے اور حقیقی صاحب ایمان ہوں۔
بہت بہت شکریہ جابر صاحب،
بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ ناظرین سے میں اجازت چاہوں گا،
بہت بہت شکریہ آپ کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، بہت ہی اہم اور اچھی گفتگو رہی، مفید، امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئی ہوگی جناب مولانا جابر محمدی صاحب کے قبلہ کے ساتھ۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، بریک کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک شاعر اہل بیت بھی ہمارے ساتھ رہیں گے جن کے کلام سے بھی آپ مستفیض ہوں گے، تو ہمارا ساتھ دیجیے، ایک بریک کے بعد ملتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہر جشن و سرور اور محفلوں کی طرح آج بھی ہم نے یہاں پہ شاعر اہل بیت کو دعوت دی ہے، جناب سید شفیع حیدر صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کا کلام سنتے ہیں۔ قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کی خدمت میں سلام اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کو بھی بہت بہت اور تمام مومنین اور ناظرین کو بھی میرا سلام اور مبارکباد۔
بہت شکریہ آپ کا، جی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
ملاحظہ فرمائیں چند اشعار۔ جی، کر رہے تھے احمد مختار تقریر غدیر، کر رہے تھے احمد مختار تقریر غدیر کر رہے تھے احمد مختار تقریر غدیر لکھ رہی تھی وجد میں تاریخ تفسیر غدیر لکھ رہی تھی وجد میں تاریخ تفسیر غدیر تو مختلف ملکوں کے سب لوگوں نے دیکھا اور سنا مختلف ملکوں کے سب لوگوں نے دیکھا اور سنا چار جانب ہو گئی لمحوں میں تشہیر غدیر چار جانب ہو گئی لفظوں لمحوں میں تشہیر غدیر تو یاسموں کا لفظ بتلاتا ہے حالات سفر مجمع تخریب میں ہونی ہے تعمیر غدیر مجمع تخریب میں ہونی ہے تعمیر غدیر تو دیکھ لو حارث کی حالت کو اگر شک ہے تمہیں دیکھ لو حارث کی حالت کو اگر شک ہے تمہیں سنگ ساری ہے عدو کے حق میں تعزیر غدیر سنگ ساری ہے عدو کے حق میں تعزیر غدیر تو ایک فدک کا تذکرہ کیا غور سے گر دیکھیے ایک فدک کا تذکرہ کیا غور سے گر دیکھیے ملکیت ہے فاطمہ زہرا کی جاگیر غدیر ملکیت ہے فاطمہ زہرا کی جاگیر غدیر تو اپنا اپنا کام صدیوں انبیاء کرتے رہے اپنا اپنا کام صدیوں انبیاء کرتے رہے ختم مرسل پر ہوئی ہے ختم تعمیر غدیر ختم مرسل پر ہوئی ہے ختم تعمیر غدیر روز دیتے ہیں جہاں کو دعوت خیر عمل روز دیتے ہیں جہاں کو دعوت خیر عمل ہم اذانوں سے کیا کرتے ہیں تشہیر غدیر، ہم اذانوں سے کیا کرتے ہیں تشہیر غدیر۔ تو یوں قلم کاغذ پیمبر کو نامت نے دیا، یوں قلم کاغذ پیمبر کو نامت نے دیا، خوف تھا تحریر میں لائے نا تقریر غدیر، خوف تھا تحریر میں لائے نہ تقریر۔
بہت بہت شکریہ شفیع صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت شکر گزار ہیں آپ کے، بہت ہی اچھے اشعار تھے۔ خداوند کریم آپ کو اور مزید توفیق دے اشعار پڑھنے کی، چون وقت میں گنجائش نہیں ہے یہیں پہ آپ سے خدا حافظی کرنی ہوگی۔ ناظرین کرام، بہت ہی اہم پروگرام رہا آج عید کے حوالے سے، عید غدیر۔ امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہماری گفتگو جو جابر محمدی صاحب قبلہ کے ساتھ رہی، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کی تجویز اور آرا کے منتظر رہیں گے۔ اسی طرح سے جو شاعر آپ سے ہم کلام ہو رہے تھے، امید ہے کہ یہ اشعار بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حقیقی معنوں میں جو حقیقی رہنما اور رہبر اور قائد ہے اسلامی امت کے، اسلامی جو تہذیب اور اسلامی ثقافت ہے، جو صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات کو عوام تک پہنچاتے ہیں، خداوند کریم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو سکیں اور صحیح معنوں میں ان کی رہبری کے زیر سائے ہم معاشرے کو سعادت اور ترقی تک پہنچا سکیں۔ ناظرین کرام، آپ سے اب دعاؤں کی التماس سے، امید ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گے، اور اسی طرح سے جو عید کے ایام ہوتے ہیں ان میں نہ تو ہم آپ کو فراموش کرتے ہیں نہ ہی آپ ہمیں بھولیے گا، اور اسی طرح سے جو معاشرے کے اور طبقے ہیں، معاشرے کے جو اور افراد پائے جاتے ہیں معاشرے میں، ان کو بھی یاد رکھے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں پیروان امامت و ولایت میں قرار دے۔ التماس دعا، خدا حافظ۔